ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہی تھے۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ یعنی اتنی بڑی دنیا بنا رہا ہے، کبھی بگڑتی ہے بنتی ہے، کائنات کا تو نظام بول بول کے بتا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، صحت کے بعد بیماری، گرمی کے بعد سردی، ہر چیز تو بتا رہی ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اس سے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈرتے ہو، تھوڑی سی بادشاہت کسی کو مل جائے اس سے ڈرنے لگ جاتے ہو، تو اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگ رہا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ کو مانتے تھے مشرکین بھی، اللہ کے خالق مالک ہونے کو مانتے تھے، معبود ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ کہا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کہاں چلتے ہو؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ یعنی ایک ملک میں دو بادشاہ تو نہیں رہ سکتے نا، تو اگر زمین و آسمان کے دو مختلف خدا ہوتے تو ہر ایک دوسرے پہ حملہ کر کے اس کی خدائی میں شریک ہو چکا ہوتا۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی دعا کرو کہ پروردگار، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ دیکھیے اب اللہ کے نبی کو سکھایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے والا ان پہ، آپ پہلے سے دعائیں مانگ لیں کہ اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث کی دعا بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی آج ہم کو، کہ انسان یہ دعا مانگا کرے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ مجھے اپنے غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا، اور اپنے غصے کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور عذاب کے آنے سے پہلے مجھ کو بچا لینا۔ آج بھی اگر یہ دعا مانگ لی جاتی ہے تو کہیں اگر عذاب آتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آتی ہے، تو انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ دعائیں تو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جس فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، کسی لمحے کو زلزلہ آ سکتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ میں رات چلتے سوچتی ہوں، اکثر سوچتی ہوں، خاص طور پہ جب میں پہاڑوں پہ بنے ہوئے گھروں کو دیکھتی ہوں نا، کوئی ٹیڑھا گھر ہے، کوئی ادھر سے الٹا ہے، کوئی، آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں جس طرح کے گھر ہوتے ہیں، تو میرے لاشعور میں یہ چیز چل رہی ہوتی کہ خدا نہ خاصہ زلزلہ آئے۔ عام علاقوں میں زلزلے آتے ہیں نا تو ایک پہاڑ کہیں دور پھٹا اور اس کا اثر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہ ایک دوسرے پہ گر گئے، چھتیں گر گئیں، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ محفوظ رکھے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ اگر یہاں زلزلہ آ جائے تو شاید ہی کچھ بچے، پھر تو وہ خصف ہی ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ہی دھنس جاتے ہیں گھر، اتنے رسک میں۔ کئی لوگوں کے گھر تو بالکل ٹیڑھے ہوتے ہیں، آپ چونکہ وہ بنے ہوئے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ باہر سے دیکھیں تو شیپ ہی ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے گریں گے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے کتنا کم ڈرتے ہیں ہم، جہاں کہاں زنا ہوتا دیکھیں، بدکاریاں ہوتی دیکھیں، جہاں شرک ہوتا دیکھیں، تو فوراً اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر یہاں عذاب آ گیا تو مجھے نہ پکڑنا۔ کبھی کسی نائٹ کلب کے آگے سے گزریں، کبھی کسی ایسی جگہ پہ گزریں کہ جہاں لوگ آپ کو مادر پدر آزاد ہوتے دکھیں، تو فوراً یہ دعائیں مانگا کریں کہ فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ مجھے نہ کرنا ان میں، میں مجبوری میں بیٹھا تو ہوا ہوں لیکن میرا دل نہیں ہے، تو مجھے اس جگہ سے بچا لے۔ پھر انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے تو اللہ نہ کرے اگر پکڑ آ بھی گئی تو انسان اپنی نیتوں پہ بچایا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ اللہ کے نبی کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی مکہ میں، باتیں آپ کے خلاف، چھوٹے کستے یہ ہیں آپ ویسے ہیں، اب یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں انسان کو، کوئی بھی کہیں چھپ کے بھی کرے وہ بات دکھ جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کو جب پتہ چلتا کہ فلاں جگہ آپ کے خلاف یہ بات ہوئی، فلاں جگہ آپ کے خلاف یہ اعلان ہو گیا، وہاں آپ کے خلاف لوگوں کو یہ کہہ دیا، منع کر دیا، روک دیا، بتا دیا، تو انسان ہونے کے ناطے دل میں خیال آتا تھا کہ میں کیا کروں، اب یہ میرے خلاف ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں، اور جبکہ اللہ کے نبی کی ذات کوئی اپنے لیے تھی نہیں، کوئی آپ اپنے لیے تو وہاں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تو انہیں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی تھی کہ میں ان لوگوں تک پیغام پہنچاؤں۔ تو ایسے وقت میں پھر کیا کیا جائے؟ ادفع باللتی احسن، چھوڑ دو، برائی کو اچھے طریقے سے بٹاؤ۔ آپ دیکھیں یہ ایک فطرت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، گندگی کو آپ گندگی سے نہیں مٹا سکتے۔ مثال دیکھیے کہ یہ میرے سامنے ایک ٹیبل پہ وائٹ کور ڈلا ہوا ہے، اب یہ سفید کور ہے، اس کے اوپر کچھ گر جائے، میں اس کو صاف کرنا چاہوں، یا آپ میں سے کوئی اٹھے، آپ کوئی ایسا کپڑا لے آئیں جس کے اوپر انک لگی ہوئی ہے یا جس کے اوپر کچھ گندگی، گندا کپڑا، کچن کے کاؤنٹرز کو صاف کرتے وقت اگر آپ گندے کپڑے سے آ کے اس کو صاف کریں گے نا، تو یہ پہلے سے بھی گندا ہوگا۔ پہلے تو ایک چھوٹا سا دھبا تھا نا، آپ گندے کپڑے سے صاف کریں گے تو وہ ایک فٹ کے ایریے پہ پھیل جائے گی۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے مٹایا جاتا ہے، اگنور، کھیل وتھ کائنڈنیس، اگنور گریسفلی، کوئی آپ سے الجھے گا مت الجھے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا، صفائیاں پیش کرنے لگ جاتے ہیں، دین کے نام پہ بھی دیکھیں، دنیا کی تو باتیں چھوڑ دیں، وہ تو کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے پہ، اسکینڈلزم تو ہے ہی، ایک سیاستدان دوسرے کے خلاف بیان دے دے کوئی بڑی بات نہیں، کوئی ایک اداکار دوسرے کے خلاف بات کر دے کہہ دے، لیکن جہاں دین کے نام پہ ایسی باتیں ہوں اس کا ایک علاج ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بس چھوڑ دو۔ صفائیاں پیش کرنے میں بعض دفعہ گھر اور گندے ہو جاتے ہیں، اپنا کام کرتے جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو، اور کبھی دل میں اکساہٹ آئے نا، کیونکہ شیطان کہتا ہے لو تم نے جواب نہ دیا تو اگلا سوچے گا جھوٹے تھے، دیکھا یہ کر نہیں سکے نا، تو کہا اگر دل میں شیطان ایسے خیالات ڈالے تو وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے۔ یہ کون سی اکساہٹیں ہیں؟ بدلہ لینے کی آرزو۔ سناؤ ذرا، عام زندگی میں بھی دیکھیں، خاندانوں میں ہی دیکھ لیں، ذرا کوئی بات کہہ جائے تو اندر سے پھر شیطان کہتا ہے ذرا کہنا، میں بھی کہتی ہوں، ذرا دیتی ہوں جواب، آپ موقع کا انتظار کرنے لگ جائیں کہ اچھا موقع ملا تو میں بھی اس کی بات کروں گی، نہیں، چھوڑ دیجئے اور شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ لیں، بلکہ میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ یہاں سے آخر تک کب سورت کا یہ رکوع پڑھا ہے میں، بلکہ شروع سے رکوع سے لے کے اینڈ تک، اس میں مقصد حیات بھی ہے اور اس میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جو واقعی، ایک موقع پہ آتا ہے کہ ایک اسیب یا دست زدہ شخص تھا تو اس کو لایا گیا کسی جگہ، ایک صحابی موجود تھے، لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج کرو، کچھ کرو، تو ان کو اور کچھ نہیں اس وقت معلوم سمجھ آیا، تو انہوں نے یہ آخری آیتیں جب ہم پڑھنے والے ہیں آگے آ رہی ہیں، تو یہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا یہ معاملہ پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ آیتیں پڑھی اور اس کا جن ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ جب تو نے یہ آیتیں پڑھ کر اس کے کان میں پھونکی تو کتنے ہی، آپ نے کیا نام لیا مجھے یاد نہیں ہے، اپنے حافظے سے سنا رہی ہوں یہ روایت، تو کہا کہ اس کے کان میں تو نے پھونکا تو کتنے جن جو تھے وہ جل کے راکھ ہو گئے، یعنی یہ آیتیں اتنی زبردست ہیں۔ اب جن کب راکھ ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، ہم بھی ان آیتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر کے جن بھی راکھ ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ نہیں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو یہ بول رہا ہے، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ خائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سب ختم، پھر کیا ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی۔ سوچیے ذرا، اور ان کے جبڑے بالکل باہر نکل آئیں گے. تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے ان آیتوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کیا کیفیت ہے, تو کہنے لگے کہ تم نے کبھی بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے؟ کہا دیکھی ہے. کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کی کھال سکڑ جاتی ہے اور اس کے دانت اور اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں. کہا یہی حال جہنمیوں کا ہوگا کہ جہنم ان کے چہرے کی ساری کھال چاٹ لے گی, ختم کر دے گی, اور اندر سے ان کی تیوریاں چڑھاتی ہوئی شکلیں دکھیں گی. اور کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. کیا تم وہی لوگ تو نہیں ہو کہ میری آیات تم کو سنائی جاتی تھیں اور تم ان کو چھٹلاتے تھے؟ وہی ہو نا, اللہ کی آیتیں, اللہ کے کلام کی باتیں سن کے اگنور کر دیتے تھے, جھٹلا دیتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم الضالین. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار, ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال, جہنم سے نکالنے کی پکار دے رہے ہیں, اگر ہم ایسا قصور پھر کریں تو ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. دور ہو جاؤ میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی حالت میں اور مجھ سے بات نہ کرو. جہنمی جب جہنم میں جلیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی, تو کہیں گے اللہ ایک بار اس جہنم سے نکال دے, اور ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. اللہ کہیں گے کلام نہ کرو میرے سے. اخسو, اخسو ڈکشنری میں کہتے ہیں کتے یا خنزیر کو دھتکارنا. راہ چلتے اگر کتا پیچھے پڑ جاتا ہے نا, تو پتھر اٹھا کے اس کو خوش خوش کرتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو خوش خوش کرے گا کہ پڑے رہو اسی میں. ولا تکلمون, میرے سے بات تک نہ کرو, میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. قصور کیا تھا؟ انہ کان فریق من عبادی. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ تک بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں, اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے رہے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا, کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا. یہ دنیا چند دن کی تھی. افحسب تمنما خلقناکم ابسا. کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا, بے مقصد پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون. اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ دو سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بیکار پیدا کیے گئے, صرف کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیے گئے, کھانے پینے کے لیے پیدا کیے گئے, تماشوں کے لیے پیدا کیے گئے, موج مستی ہوا فن کے لیے پیدا کیے گئے, یو لیو ونس کے لیے پیدا کیے گئے. یہ تھا تمہاری اس پوری زندگی کا مقصد, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا کائنات کا نظام سجایا, تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا, تمہارے اندر اپنی روح پھونکی, تمہیں اتنا کچھ دیا صرف اس لیے کہ کھیل کود کے آ جاؤ, گھر بنا کے آ جاؤ, کپڑے پہن کے آ جاؤ, اچھے کھانے کھا کے آ جاؤ, اس لیے پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون. اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں کیوں آئے آپ آج, آپ کیسے اٹھ کے آگے, منہ اٹھا کے آگے بس چل رہے تھے, آپ یہاں پہ مقصد آئے؟ یہاں آ کے اگر آپ یہاں آنے کا مقصد نہ سمجھیں, ادھر ادھر دیکھیں, نہ آپ کے چہروں سے لگے آپ قرآن سن رہے ہیں, نہ آپ کے بیٹھنے کے انداز سے لگے, نہ آپ کی بات کی زندگی سے پتا چلے آپ نے سنا, تو کوئی کہہ سکتا نا کہ آپ جا کے وہاں سے کیا لے کر آئے؟ مقصد ہی حاصل نہ ہوا. اور وانکم الینا لا ترجعون. اس کو پڑھتے ہوئے تو اردو کی ایک وہ کہاوت ذہن میں آتی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, 100 دن چور کے ایک دن شاہ کا. موج کرو, مستی کرو, جو کرنے کرو, پرپس لیس لائف زندگی گزارو، زندگی کے مقصد کو بھول کے جیو، وطن اور فرج کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جیو، لیکن یاد رکھو اس دن کیا ہوگا جب ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ آپ دیکھیں، سرکش سے سرکش بیٹا یا بیٹی ماں کو ناراض کر کے گھر سے چلی جائے دوستوں کے ساتھ، ہو کیئرس والا رویہ اختیار کرے اور بات ایک نہ سن کے رکھے، دو چار گھنٹے موج مستی فن میلا ٹھیلا کر کے جب واپسی کا وقت آتا ہے اس وقت دل کا کیا حال ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی حیا باقی ہے تو۔ خوف ہوگا نا، اب جاتے ہی پتہ نہیں کیا شامت آنی ہے، باپ نے کیا کہنا ہے اور بھائی نے کیا کہنا ہے اور ماں نے کیا کہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دو تین گھنٹے کا سارا فن کرکرا ہو جائے اس سوچ کے تحت کہ جا کے جو شامت آنے والی ہے۔ اگر ساری زندگی فن کر بھی لیا، موج مستی کر بھی لی، تو جس دن واپس جا رہے ہوں گے اس دن کیا دل کی حالت ہوگی، پھر موت کی جو وحشتیں ہوں گی، جو اس وقت کا مرحلہ ہے وہ کتنا خوفزدہ ہوگا۔ ایک بچہ جو 3 مہینے کی چھٹیاں کھیل کود کے گزار دے، فن کے نام پہ گزار دے، نہ ہوم ورک کرے، نہ وہ اسائنمنٹس کرے، نہ جو کام کہے گے وہ کرے، تو بتائیے جس آخری دن وہ جا رہا ہوگا اس دن کیا ہوگا، جب ٹیچر کام پوچھے گی کیا کر کے آئے ہو۔ ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اللہ تعالیٰ کا ہم سے سوال ہے۔ یہ ہے وہ آیتیں جو بندے کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اتنی پیاری کائنات، کائنات پہ نظر ڈال کے دیکھیں آپ کا دل تشکر سے بھر جائے، اسی لیے پیدا کی کہ تم جا کے مستیاں کرو، موج کرو، اللہ کی سن کے نہ دو، نہ اپنے اس جسم پہ اس کے کسی حکم کو طاری کرو، نہ اپنے دل پہ، نہ اپنے دماغ پہ۔ باغی بن کے جینا چاہتے ہو، بگڑے ہوئے بچے کی طرح بن کے جینا چاہتے ہو، تو شوق سے جیو، میں نہیں روکوں گا دنیا میں، جدھر جاؤ گے آسان کر دوں گا، لیکن یاد رکھو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا میری طرف آنا نہیں، پوچھ لوں گا، گزرنا تو اسی راستے سے ہے نا واپس، اور جب یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بالا و برتر تو اللہ ہے بادشاہ حقیقی، لا الہ الا ہوا، کوئی اس کے سوا معبود اور نہیں، رب العرش الکریم، بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ زندگی میں تم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا حق نہیں پہچانا، اسی لیے تو شرک میں چلے گئے نا، تو وہ بھی سن لیں جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ سورت کے پہلے جملے کو یاد کریں، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے، اور آخری جملے دیکھ لیجئے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، نہیں فلاح پائیں گے کافر، دنیا میں ترقی کے عروج پہ پہنچ جائیں، بڑی بڑی انوینشنز کر لیں، ریسرچ کر لیں، چاند پہ پہنچ جائیں، ستاروں پہ کمندے ڈال لیں، ٹچ سسٹم کے ساتھ پورے نظام حیات کو سیٹ کر دیں، لا یفلح الکافرون، کفر کے ساتھ دنیا کی کچھ عزت ترقی مل جائے تو مل جائے، من جد وجد، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن کفر کے ساتھ کسی نیکی کا کوئی مول نہیں، کوئی وزن نہیں۔ بکر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے نبی کہہ دو میرے رب درگزر فرما، رحم فرما، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اللہ سب پہ رحم کر سکتا ہے، وہی رحم کرے گا تو بچیں گے۔ جو لوگ زندگی کے اس مقصد کو سمجھے بغیر جیتے ہیں نا، ان کی زندگی نفس کی اتباع کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، پوری سورت نے ہمیں مقصد حیات سکھایا ہے، پرپز آف لائف، دیکھو کیا زندگی کا مقصد ہے، کہاں جا رہے ہو۔ ان آخری آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، میں اب سب سے چاہوں گی کہ اپنی نگاہوں، اپنے ہاتھوں، ان سب کو ایسے سائلنٹ کر کے سنیں کہ جیسے ہم مردے ہیں۔ جب ایک انسان بالکل اللہ کے کلام کو ڈوب کے سنتا ہے نا ارد گرد سے بے نیاز ہو کے، تو پھر اس کو اپنے محاسبے کا موقع ملتا ہے. اور ایک بے مقصد دنیا سے جاتا ہے تو کئی شکر کرتے ہیں کہ چلا گیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.